خط لے لینا ہے اور کس کا تھا؟ ناصر، وہ بھی آئے گی. یا اللہ، کام شروع ہو گیا ماشاءاللہ، زینے کا. یہاں کچھ جمع ہوئے اس مد میں پیسے؟ یہاں نہیں دیے کسی نے؟ اچھا، کسی نے بھی نہیں دیے. جی 1500. اچھا، جو آدمی خود نہ دے سکتا ہو، اگر وہ کسی ایسے شخص کو متوجہ کر دے جو دے سکتا ہے، تو ایسے متوجہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک سواری کا سوال کیا کہ مجھے سواری چاہیے. تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھی کسی کے پاس سواری. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسا شخص معلوم ہے جو اس کو سواری دے سکتا ہے، تو کیا میں اس کو وہاں اس کے پاس لے جاؤں؟ آپ نے فرمایا لے جاؤ، اور تم کو بھی وہی ثواب ملے گا جیسے تم نے سواری اس کو دی. اگر کوئی آدمی خود نہ دے سکے، دوسرے کو متوجہ کر دے کہ یہاں یتیم کا کام ہو رہا ہے، اتنے اجر و ثواب کا کام ہے کہ یہاں مرد اور عورتوں کا ایک ہی راستہ تھا، اب وہ الگ الگ ہو جائے گا، کتنا یہ اچھا کام ہے، اس نے خرچ کرنا چاہیے. جس کے پاس نہ ہو وہ دوسرے کو متوجہ کر دے کہ یہاں دین کا کام ہو رہا ہے، خیر کا کام ہو رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو پالتا ہے، اس طرح پالتا ہے جیسے تم مویشی پال کے بڑا کرتے ہو، ایسے تمہارے صدقات کو بڑھاتا ہے، پالتا ہے اللہ تعالیٰ، بڑا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑوں کے برابر کر دیتا ہے. جو استطاعت ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کرے وہ بہت نقصان میں ہے. اللہ کا کام تو رکتا نہیں. جس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے اور پا جاتا ہے. اللہ کا کام کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ مالدار کا محتاج ہے نہ فقیر کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لینا اس سے کام لے لیتے ہیں. مسجد میں یہ ضرورت کا جو اشتہار لگانا مناسب نہیں ہے، باہر لگائیں، وہاں جو ہے نا دروازے پر، گیٹ پر، اور وہاں لوگوں کو فائدہ بھی زیادہ آتے جاتے نظر پڑے گی. دوسرے یہ کہ مسجد میں اللہ کی سوا کسی سے مانگنا، اس میں لکھا ہوا ہے مدد کریں. مسجد میں اللہ ہی اللہ کا دربار ہے، یہاں اللہ سے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے جگہ ہے. یہاں لوگوں سے چندہ مانگنے کا وہ کرنا یا مدد کی درخواست کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے دربار میں بس اللہ کی محبت کی بات ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر اللہ ہو، باہر لگانے مناسب ہے، باہر لگا دیں. اور مدد کا لفظ نہ لکھیں اس میں، مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. ایسا عنوان ہو کہ جو لوگوں کو متوجہ کر دیں کہ یہاں یہ ضرورت ہے، بس وہ تو ٹھیک ہے، ضرورت کی طرف متوجہ کر دینا. باقی یہ الفاظ میں احتیاط کرنی چاہیے. جس نے بھی لکھ کے لگایا ہے اس کو متوجہ کر دیں کہ وہاں سے وہاں لگا دیں. آ گیا بھائی فون وون آ گئے. اچھا، سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، عارف اللہ، مجدد زمانہ، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رائے، بس میرے دل میں تیری محبت رائے، زندگی میری پابند سنت رائے. جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ والوں کے اشعار کوئی تحریر نہیں ہوتے، جس طرح عام دنیاوی شاعر محنت کرتے ہیں، دماغ سوزی کرتے ہیں، پھر کچھ لکھتے ہیں، پھر اس کو کاٹتے ہیں، پھر کچھ لکھتے ہیں، یہ وزن صحیح نہیں ہے، یہ قافیہ صحیح نہیں ہے. اللہ والوں کے اشعار ایسے نہیں ہوتے. اللہ والوں کے اشعار دل پر اترتے ہیں اور دل کی واردات کو وہ کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں، بس اتنا ہوتا ہے. اور تمام اشعار جو ہیں وہ قرآن پاک اور حدیث پاک سے مستنبط ہوتے ہیں. لہذا اس شعر میں یہ جو شعر ہے یہ قرآن پاک کی آیت سے مستنبط ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کرسی کیوں نہیں لے لیتے؟ ان کو کرسی دے دیں، ٹھیک بیٹھے ہیں آرام سے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو کیا کام کرو؟ فتبعونی، میری اتباع کرو. جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو. وہ کیفیت تو تمہیں نہیں مل سکتی جو نبی کی کیفیت ہے، وہ کیفیت کسی کو بھی نہیں مل سکتی نبی کے علاوہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کسی نبی کو بھی نہیں ملتی. آپ سردار تھے، سرکار تھے. تو لیکن نقل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل، اتباع، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تھے ویسے ہم کھڑے ہو جائیں، جیسے ہاتھ باندھتے تھے اس طرح سے ہم ہاتھ باندھیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہاتھ باندھا کرتے تھے، یہ سنت ہے. سر کیسے رکھتے تھے، سیدھا رکھتے تھے، رکوع میں کیسے جاتے تھے، کمر کیسی رہتی تھی، سر کس طرح ہوتا تھا، انگلیوں کو گھٹنے سے کیسے پکڑتے تھے، کھول کے پکڑتے تھے، یہ سب سنت ہے. اسی طرح سے سونے کی، جاگنے کی، کھانے، کیسے کھانا کھایا کرتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، سوتے وقت کیا پڑھتے تھے، بیدار ہوتے وقت کیا پڑھتے تھے، اور معمولات کیسے تھے، آپ کے چال کیسی تھی، آپ کی گفتار کیسی تھی، کیسے بولا کرتے تھے آپ، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کیا کرتے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے. تو فتبعونی میں یہ سب شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی نقل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھلایا ہے اپنی محبت کے حصول کا کہ اگر تمہیں ہماری محبت چاہیے تو ہمارے نبی کی اتباع کرو. بس یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. جب اللہ بندے سے محبت کرنے لگیں تو اور کیا چاہیے؟ پھر اس کے سارے کام بھی اللہ بنائیں گے، اس کی روزی بھی اللہ آسمان سے اتاریں گے، سب پریشانیوں سے بھی نکالیں گے، سب مسائل کو بھی دور کریں گے، اور اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائیں گے، سارے کام بنائیں گے اللہ تعالیٰ. بھائی جو کسی سے محبت کرنے لگتا ہے پھر اس کے پاس جو استطاعت ہوتی ہے اس کی مدد بھی کرتا ہے، اس کے کام آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پوری قدرت والے ہیں، ان کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ان کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کریں اور کوئی رکاوٹ پیش آ جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہے اللہ کے ساتھ. تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی چاہیے، اور حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سنتوں کو اختیار کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ بس میرے دل میں تیری محبت رہے اور زندگی میری پابند سنت رہے. جو زندگی سنت کی پابند ہوگی اسی کے دل میں اللہ کی محبت آ سکتی ہے. اور جو آدمی سوچے کہ میں خلاف سنت چلوں، خلاف شریعت چلوں اور اپنی مرضی کی زندگی گزاروں اور اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی ہے، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا. بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں
سے میری حفاظت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ سامنے ایسا خوف قیامت رہے کہ سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. اسے معلوم ہوا کہ خوف اتنا ہونا چاہیے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے، اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی عظیم ہے، اگر پورا خوف آ گیا تو پھر تو بندہ کسی قابل نہیں رہے گا، بستر سے بھی نہیں اٹھ سکے گا، وہیں لیٹے لیٹے ہگنا موتنا بھی شروع کر دے گا خوف کے مارے تھر تھر کانپنا. مگر اللہ تعالیٰ کو ایسا خوف نہیں چاہیے بندوں کو، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتے. اتنا خوف ضروری ہے کہ بندہ گناہ سے بچ جائے. جب نگاہ کسی نامحرم کی طرف اٹھے تو فوراً اٹھنے سے پہلے ہی وہ ہوشیار ہو جائے، اس کو خوف دل میں آ جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا نامحرم عورتوں کو دیکھنا، بیریش لڑکوں کو دیکھنا اللہ نے منع فرمایا، اور یہ حرام ہے اور آنکھوں کا زنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی لعنت کی، اور وہ آنکھ بچا لی اس نے، آنکھ کی حفاظت کر لی، بس یہ خوف اتنا مطلوب ہے، گناہ سے بچ گیا. اور ہر نگاہ کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں. کسی نے ہمارے شیخ سے رحمت اللہ علیہ پوچھا کہ حضرت ہم کیا کریں، جگہ جگہ بے پردگی ہے، جگہ جگہ اوریانی ہے، جدھر نظر اٹھاؤ سب بے پردگی ہے، ہر عورت بے پردہ جا رہی ہے اللہ ماشاءاللہ، تو کہاں تک ہم نظر بچائیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب ایسی اوریانی ہے تو حلاوت ایمانی کی بھی تو فراوانی ہے، جتنی مرتبہ نظر بچاؤ گے اتنی مرتبہ حلوہ ایمانی کھاؤ. یہ تو دکانیں ہیں، حلوے کی دکانیں، حلوے کی دکانیں جگہ جگہ کھل جائیں، کمپٹیشن بھی ہو جاتا ہے، مال سستا ملتا ہے، اور اکیلا دکاندار ہوتا ہے تو اس کی اپنی مونوپولی ہوتی ہے، جتنی مرضی دام وصول کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی تکوینن، یہ نظر بچاتے جاؤ حلوہ ایمانی کھاتے جاؤ، ترقی اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے چلے جاؤ، ہر نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. یہ بڑا انعام ہے، جس کو حلاوت ایمانی مل گئی اس کو سمجھو کہ اس کا خاتمہ حسین ہوگا، اس نے خاتمہ نصیب ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا. ایسی زبردست نعمت ہے یہ، نگاہ کی حفاظت کرنا معمولی نعمت نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے دی اس کو نعمت عظمیٰ مل گئی، اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں کہ انسان ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا جائے، ایمان سلامت لے جائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. تو یہ ایمان پر خاتمے کا زبردست نسخہ ہے نگاہ کی حفاظت، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز فرمایا، ذالک ازکی لہم، نگاہ کی حفاظت جو کرے گا وہ زیادہ پاکیزہ ہوگا. اور آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، جالی پیر کہ ہماری نظر پاک ہے، دل صاف ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل میں کوئی بری بات نہیں. یہ جھوٹا ہے آدمی، جھوٹا آدمی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، عورت بنائی ہے، دونوں میں تقاضے رکھے ہیں، اپنے مخالف جنس کے لیے دونوں میں تقاضے رکھے ہیں. اور کمال کی بات وہی ہے کہ جب تقاضا ہو اور پھر نہ دیکھے. اب ایک آدمی ہجڑا ہے، اس کو کوئی تقاضا ہی نہیں آتا، تو وہ کس چیز کو دبائے گا، کیا کرے گا؟ کمال کی بات جب ہے جب تقاضا ہو دیکھنے کا پھر نہ دیکھے، یہ ہے کمال. فرشتہ اگر نظر بچائے تو وہ کوئی کمال ہے، فرشتے کو تو اللہ نے گناہ کا تقاضا ہی نہیں رکھا، وہ تو نوری مخلوق ہے. یہ انسان کا کمال ہے، اور اللہ کا وفادار بندے کا کمال ہے کہ وہ تقاضا ہونے کے باوجود، گناہ کا تقاضا ہے دل میں لیکن اللہ کے خوف سے نہیں دیکھ رہا، یہ انسان کا کمال ہے. پانی پی کے آؤ، پانی پی کے دو تین گلاس پانی پیو تاکہ تمہاری نیند غائب ہو جائے، اور اگر مشکل ہے تو ادھر بیٹھو، میرے سامنے سونے والا آدمی نہ بیٹھے، چست ہو کے بیٹھو، دو زانوں بیٹھ جاؤ، دو زانوں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح نیند غائب ہو جاتی ہے. اور بھی طریقے ہیں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اس کو نیند بہت آتی تھی،
تو ہمارے حضرت کے یہاں ایک سرما ملتا تھا دوا خانے میں، وہ سرما لگا لو ایسی مرچیں لگتی ہیں کہ پھر ساری نیند وین غائب ہو جاتی ہے. تو اور میں نے سنایا تھا کہ ہمارے وہ الجبرا میتھمیٹکس کے استاد جو تھا، وہ جس لڑکے کو نیند آتی تھی اس کو 6 گلاس پانی پلواتے، لاکھ چلائے روئے کہ نہیں اور نہیں پیتے، نہیں 6 گلاس پینا پڑیں گے پانی. یہ اور بات ہے کہ پیتے ہی جو ہے پھر اس کو موت لگ جاتا تھا کہ اب موتنے جانا ہے، تو اس لیے ان کی کلاس میں کوئی لڑکا سو نہیں سکتا، سوتا ہی نہیں تھا. معلوم ہے کہ 6 گلاس پینے ہی پڑیں گے، مانتے ہی نہیں تھے وہ. تو سمجھ گئے بات، کہ جب تقاضا گناہ کا ہو اس کو دبانا انسان کا کمال ہے اور اللہ کے باوفا بندے کا کمال ہے. یہ اللہ کے باوفا بندوں کا جو ہے خاصہ ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو غذا مومن اور کافر میں مشترک ہو، یعنی ایک ہی جیسی غذا، وہی روٹی ہے، وہی سالن ہے، وہی پانی ہے، ویسے ہی قورمہ بریانی ہے یا اس سے ملتی جلتی ہے، چلو تھوڑا غذا میں مختلف ہوتی ہے، تو لیکن جو غذا مومن اور کافر میں مشترک ہو یعنی ایک جیسی چیز ہے، کھاتا وہ بھی ہے، کھاتا مسلمان بھی ہے، حقتا وہ بھی ہے، حقتا مسلمان بھی ہے، تو پھر اللہ کے باوفا بندوں کی کیا غذا الگ کیا غذا ہوئی، کیا خاص بات ہوئی؟ تو فرمایا کہ اولیاء اللہ کی غذا، اللہ کے باوفا بندوں کی غذا اللہ کی محبت کا غم کھانا ہے، گناہ کے تقاضوں کو دبانا اور غم کھانا، یہ اولیاء اللہ کی خاص غذا ہے. یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ دولت اپنا اللہ تعالیٰ اپنے باوفا بندوں کو دیتے ہیں، اپنے سچے وفادار لوگوں کو دیتے ہیں. تو خوف کتنا مطلوب ہے کہ گناہ سے بچ جائے، اس سے زیادہ خوف نہیں. بعض لوگ جو بغیر رہنما کے چلتے ہیں، بغیر مرشد بنائے چلتے ہیں اللہ کے راستے میں، کسی کو اپنا پیر نہیں بنایا، کسی سے مشورہ نہیں لیا اللہ والے سے، اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دیا یا کتاب پڑھ کے شروع کر دیا عمل، ان کا کیا انجام ہوتا ہے کہ ان سے نمازیں بھی چھوڑوا دیتا ہے شیطان، کیونکہ اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے ان پہ کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، کہ وہ شیطان ان کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم ہماری نماز کا کیا فائدہ، ہم تو ایسے پڑھتے ہیں، خیالات آ جاتے ہیں دل کے اندر. تو خیالات کا آنا کوئی برا نہیں، لانا برا ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو خیال ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا بزرگوں نے بتلایا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خیال بھٹک جائے، جیسے ہی خیال آئے کہ بھائی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً دل کو اللہ کے حضور حاضر کر دوں، بس یہ کافی ہے. اب یہ آدمی شیطان آتا ہے، وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ ایک تو ایک وسوسے کے بھی بڑے اس کے بڑا مکار ہے، بڑے فنکاریاں آتی ہیں اس کو، کسی کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے، ادھر ادھر کے خیالات ڈال دیتا ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ کچھ رقم یا نقدی یا سونا میں کہیں رکھے بھول گیا ہوں اور لاکھ کوشش کر رہا ہوں یاد نہیں آ رہا. امام صاحب نے اسے فرمایا جا اچھی طرح وضو کر اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ، اس کے بعد دعا کریو تیرا سونا مل جائے گا. اس نے جیسے ہی نیت باندھی ظالم شیطان آ گیا، تو انہیں فلاں جگہ رکھا ہے. امام صاحب امام صاحب تھے، بڑے فقیر ہیں، یہ اللہ والے مکاریوں کو جانتے ہیں، شیطان کی نفس اور شیطان کی مکاریاں، تو وہ بتا دیتے ہیں. تو جو لوگ بغیر مشورے کے چلتے ہیں ان پر بعض لوگوں پہ اتنا خوف طاری ہو گیا کہ ان کو اپنی نماز ارے ہماری نماز میں تو خیالات آتے ہیں، کیا فائدہ ہے اسی نماز؟ ارے بھائی بہت فائدہ ہے، دل اللہ نے ہمارے اختیار میں نہیں دیا. اگر دل کو اختیار دیا ہوتا تو کوئی مسلمان کبھی بھی کوشش نہ کرتا کہ ہمارا خیال ادھر بھٹکے ادھر بھٹکے، تالا لگا دیتا دل میں، مگر اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا. کیا کام ہے؟ بس دل کو بار بار اللہ کے حضور حاضر کرتے رہو، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. اب نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ بالکل نماز بھی چھوڑ بیٹھے، بالکل پکے نمازی تھے اور پکے دیندار تھے، اب بستر پہ پڑے ہیں، لاکھ ان کو سمجھاؤ کہ بھائی اٹھو وضو کر لو نماز پڑھ، نہیں ہماری نماز کا کوئی فائدہ، تھر تھر کانپ رہے ہیں. یہ شیطان ایسا مکار ہے، اسی لیے جو آدمی اپنا پیر نہیں بناتا اور پیر بنانے کے بعد اس سے مشورہ نہیں لیتا. بعض لوگ پیر بنا لیتے ہیں اور بس پھر آرام سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کندھوں پہ بٹھا کے پیر صاحب بل صراط سے پار کر دیں گے. جیسے ایک جعلی پیر تھا، وہ ہر جگہ جا کے لوٹتا تھا لوگوں کو، بددعاؤں کا جو ہے وہ دھمکاتا تھا کہ میں بددعا کر دوں گا، کسی کی بھینس مار لی، کسی کا کمبل مار لیا، کسی کی دولت مار لی. تو ایسا ہی ایک شخص تھا، اس نے اس کے یہاں وہ آ کے پیر صاحب جو ہے وہ گھر میں براجمان ہو گئے، اب جانے کا نام ہی نہیں لے رہے. مال مل رہا تھا، بوٹیاں مل رہی تھیں، حلوے مل رہے تھے، تو کیوں جائیں گے؟ ایک دن بہت پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ پیر صاحب میری ایک زمین ہے، وہ سمجھ گیا کہ پیٹو پیر ہے، کھاؤ گی، اس نے کہا میری ایک زمین ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے نام کر دوں۔ ارے وہ پیر صاحب کے تو مزے آ گئے، ایسے جعلی پیر ہوتے ہیں وہ بس کھانے پینے کے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت کا ایک شعر بھی ہے، دبا کر اگر بغل میں مرغی نہ لایا، برابر ہے تو آیا نہ آیا۔ ایک پیر نے، یہ پیر کی طرف سے یہ شعر ہے، دبا کر بغل میں تو مرغی نہ لایا، برابر ہے تو آیا نہ آیا۔ کچھ کھانا پینا لاؤ، تو جب زمین کا سنا تو بڑی ان کی آنکھیں چمکنے لگی، رال ٹپکنے لگی کہ یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا۔ کہا چلو چلو فوراً دکھاؤ مجھے۔ ہاں چلیے۔ اب یہ مرید آگے آگے اور وہ جالی پیر پیچھے پیچھے۔ بارش کا موسم تھا، کیچڑ تھی، تو کھیتوں کے درمیان جو مڈیرے بنی ہوئی ہوتی ہیں اس میں وہ چاہ رہا تھا، تو چونکہ وہ دیہاتی تو عادی تھا اس میں چلنے کا، پیر جو ہے وہ شہر سے آیا تھا، اس کو کہاں عادت تھی، تو وہ چلنے لگا پیچھے پیچھے، اچانک پیر پھسلا، وہ گر پڑا۔ اب مرید نے جو ہے ڈنڈا اٹھایا، اس کی خوب پٹائی کی، ظالم تو کہتا ہے میں تجھے پل صراط سے پار کرا دوں گا، پل صراط تو بال سے زیادہ باریک ہے، ایک فٹ چوڑی منڈیر پر تو چل نہیں سکتا، پل صراط سے کیسے پار کرائے گا؟ مار بگایا اس کو۔ تو ایسے دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو ایک تو یہ کہ پیر بنا لینا ضروری ہے، لیکن پیر ہو جو اخلاص والا ہو، اللہ والا ہو، متقی ہو، شریعت سنت کا خود بھی پابند ہو، اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ بھی ہو۔ اور ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ اس دور کی علماء اس سے حسن ظن بھی رکھتے ہوں کہ ہاں یہ آدمی ٹھیک ہے، کسی عالم سے پوچھ لو کہ بھائی آدمی ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، ایک تو بغیر پیر کے اپنا بیان شروع کر دیتے ہیں کسی کی رہنمائی کے بغیر، اور دوسرے یہ کہ اگر ہوتا بھی ہے کوئی سلسلہ تو وہ شریعت و سنت کی بہت سی باتیں ان کے خلاف ہوتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں راستے سے، اپنے اپنی تفسیریں بیان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال لوگ باز بیت ہو جاتے ہیں، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب بس سارا کام پیر صاحب کریں گے، نمازیں بھی ہماری طرف سے وہی پڑھیں گے، روزے بھی وہی رکھیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہاں تجھ کو لے چلے گا مرشد دوش پر، یہ تیرا رہرو خیال خام ہے، تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر، تیرا خیال ہے کہ مرشد تجھے اپنے کندھوں پہ لے چلے گا، یہ تیرا رہرو خیال خام ہے، اے اللہ کا راستہ چلنے والے یہ تیری خام خیالی ہے، بیوقوفی ہے، مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ، راہ چلنا رہرو کا کام ہے، مشورہ لے لو اللہ والے سے۔ اگر تمہیں، میرے شیخ فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کو شرم آتی ہے پیر بناتے ہوئے، تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشیر بنا لو، مشورہ لے لیا کرو، مت بناؤ پیر اپنا، رہو دور۔ لیکن قاعدہ اللہ کا یہی ہے کہ کسی مرشد سے ہی اصلاح ہوتی ہے، راستہ کسی مرشد کی رہنمائی میں ہی طے ہوتا ہے۔ پھر ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، وہ مشورہ بھی لیتا ہے لیکن کام اس کے خلاف کرتا ہے، اور بتاتا بھی نہیں ہے، تو نقصان کس کا ہے بھائی؟ پیر کا نقصان ہے، اس مرید کا نقصان ہے۔ جو آدمی راستہ چلے گا، صحیح چلے گا، اس کا فائدہ، جو نہیں چلے گا اس کا نقصان ہے، ہمیں کیا ہے؟ ہاں ہم درد دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو بھی اور ہمارے ہم سے تعلق رکھنے والوں کو بھی استقامت علی الدین نصیب فرمائے، درد سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن کوئی آتا ہے تو سبحان اللہ، سراکوں پہ نہیں آتا، ہماری بلا سے ہے نا۔ ہاں جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، بائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے۔ جب کوئی اللہ والا تمہیں پسند نہیں، مناسبت نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، بعض لوگ اعتماد نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں یہ کھانے پینے والے ہیں، اللہ والوں کو سوائے اس کے کہ سنت اور شریعت پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ اس موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا؟ دیکھنے والے جو بھی چاہے کہیں، ملامت کریں، تعریف کریں، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مالدار آدمی آیا، اپنے قبیلے کا عزت دار آدمی آیا، آپ نے اس کے لیے اپنی چادر بچھائی، کافر تھا وہ۔ اب آج کوئی اللہ والا کسی مالدار غنی آدمی اہل ثروت کی اگر چادر بچھا دیتا ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں دیکھا مال کے غلام ہے یہ، مال کے پیچھے ہیں، مگر ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی کچھ بھی سمجھے۔ ان کی نظر کس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اکرام فرمایا؟ بس ختم بات. ہمیں تو اللہ کی محبت چاہیے, ہمیں اللہ کی رضا چاہیے, لوگ کیا کہتے ہیں اس کی ہمیں کیا پرواہ ہے, ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. لا یخافون لومۃ لائم, اللہ نے اپنے خاص بندوں کی نشانی قرآن پاک میں فرمائی کہ لوگوں کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو میرے عزیزوں اور دوستو, یہ تیسرا طبقہ کیا ہے کہ مشورہ بھی لیتا ہے لیکن کام اس کے خلاف کرتا ہے, پھر نقصان اٹھاتا ہے تو پیر کو انگلیاں پر دکھاتا ہے کہ بھائی ہم تو پیر صاحب سے بیٹھ تھے اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا پریشانی ہو رہی ہے, لڑکے صحیح نہیں نکل رہے, بدتمیزی کر رہے ہیں, باغی ہو رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ مشورہ لیا نہیں, یا مشورہ لیا تو اس پہ عمل نہیں کیا, اب جو ہے پریشان ہے, سر پکڑے بیٹھے ہیں. تو میرے عزیزوں اور دوستو, کسی نہ کسی کو اپنا مرشد بنانا چاہیے, رہنما بنانا چاہیے, جہاں دل ملتا ہو. یہ نہیں کہتے کہ یہیں آؤ, ہزاروں دروازے ہیں, اللہ نے بہت اولیاء اللہ قیامت تک آتے رہیں گے, جہاں دل ملتا ہو. بس یہ دیکھ لو کہ بھائی ہماری مناسبت ہے یہاں, اور یہ سنت اور شریعت کے مطابق خود بھی چلتا ہے یا نہیں. معلوم ہوا خود داڑھی منڈاتا ہے یا اس میں چوری کرتا ہے, داڑھی میں چوری ہوتی ہے, ادھر سے کاٹ لی, ادھر سے کاٹ لی, ایک مٹھی سے کم کاٹ لی, یہ حرام ہے. تو یہ نہیں ہو کہ بیان کرتا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, اس کا ایک مٹھی سے کم کاٹنا حرام ہے, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے, چاروں اماموں کا اس پہ اجماع ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں, اور خود تو کاٹتا ہے دوسروں کو یہ بیان کرتا ہے, تو پھر ایسا آدمی قابل تقلید کہاں ہوگا. دوسروں کو کہتا ہے نظر بچاؤ اور خود ادھر ادھر نظریں گھماتا پھرتا ہے, اس کو دیکھ لیا, اس کو دیکھ لیا. فرمایا کہ خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں. ارے میاں کہاں تھوک رہے ہو, اس طرف قبلہ ہے, قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے, بے ادبی ہے. اسی طرح قبلے کی طرف کوئی نوکدار چیز کرنا بھی بے ادبی ہے, چھتری ہو, چھڑی ہو, جوتیوں کا رخ بھی کوشش کرو کہ قبلے کی طرف نہ ہو. ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا, اپنے کسی بزرگ کی طرف بھی چھڑی کی نوک نہ کرو. چھری اگر دو کسی کو بھی, بزرگوں کا کیا ادب ہے, ہر مومن کا ادب ہے. مشائخ جو سکھلاتے ہیں آداب کی باتیں, وہ یہ نہیں کہ ہمارا ادب کرو, بلکہ ہر مومن کا ایسا ادب اور اکرام کرنا چاہیے. وہ سکھاتے ہیں تو یہ نہیں کہ بس اپنے شیخ کے لیے یہ ادب ہے, باقی سب بھاڑ میں جائیں, ایسا نہیں ہے. وہ تو وہی بات سکھلاتے ہیں جس طرح ہمیں دوسرے مومن کے ساتھ رہنا چاہیے, مومن کا اکرام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ, تیری عزت اور تیرا اکرام محترم ہے, لیکن مومن کی عزت اور آبرو تجھ سے بھی زیادہ ہے, تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. لیکن ہم اپنی نماز کے آگے کتنے لوگوں کو تکلیف دے دیتے ہیں, کتنے لوگوں کو تکلیف دے دیتے ہیں, جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر کسی انسان کو موت کا اندیشہ ہو, اندھا کنواں ہے آگے, ایک آدمی اندھا ہے اس کو نظر نہیں آتا, آگے کنواں ہے, اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فوراً نماز توڑ دے اور اس بندے کو بچائے, اس کو راستہ دکھائے. مگر ہم لوگوں نے بس نماز روزے تک دین کو رکھا ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات ہمارے کتنے خراب ہیں, اخلاق ہمارے کتنے خراب ہیں. ذرا ذرا سی بات پہ برنگیختہ ہو جانا, اپنی انا کو خدا بنا لینا, اپنی انا کو خدا بنا لیا بعض لوگوں نے, تعصب کی وجہ سے جو ہے وہ دین پر نہیں آ رہے. صرف کیا وجہ؟ تعصب ہے. وہ آدمی اپنا کھو رہا ہے, اپنا نقصان کر رہا ہے, کل پچھتائے گا وہ. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ خوف اتنا مطلوب ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے, اتنا خوف مطلوب نہیں ہے کہ بندہ لرزنے لگے اور عبادتوں کو چھوڑ بیٹھے, اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں کہ ہمارے اللہ کا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسا نہیں, فائدہ ہوتا ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے, اور جب شیطان وسوسے ڈالے تو پیر سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے کہ میرے دل میں یہ وسوسے آ رہے ہیں, میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, کیا کرنا چاہیے. پھر آپ کو پیر بتائے گا کہ دیکھو یہ شیطان ہے, اس کے کہنے میں نہیں آنا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ اللہ ہم کرتے ہیں, ہمیں تو کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا. ڈانٹ لگا جس کو, فرمایا ظالم, اللہ تعالیٰ اپنا نام لینے کی توفیق دے رہے ہیں, یہ کم دولت ہے.
یہ کم دولت ہے کہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے؟ اتنی ناقدری اللہ کے نام کی، اتنی ناقدری نمازوں کی کہ ہماری نماز کیا ہے جی، بس ایسی ہے اٹھک بیٹھا کے؟ نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز پڑھتے ہو اپنا کمال مت سمجھو، اللہ کی توفیق سمجھو کہ اللہ تیری مہربانی، تیری توفیق سے میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، تیری توفیق سے یہ پیشانی تیرے سر پہ گرد رکھ رہا ہوں، تیری توفیق سے تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، تیری توفیق سے تلاوت کر رہا ہوں، تیری توفیق سے اللہ اللہ کر رہا ہوں، مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، مجھ میں قابلیت نہیں ہے، تیری توفیق ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے طاقت کسی نیکی کی مگر اللہ کی مدد سے، اور نہیں طاقت کسی گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی مدد سے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہماری نماز کسی قابل نہیں، بے شک کسی قابل نہیں، لیکن وہی پڑھنی ہے، اسی کو قبول فرمائیں گے اور اسی پہ معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ کا نام لینا، فرمایا کہ ظالم ہر دفعہ جب بندہ دوسری مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے تو یاد رکھو، سمجھ لو کہ میرا پہلے والا اللہ قبول کر لیا، جب ہی دوبارہ توفیق دی ہے۔ ہر نماز پڑھو تو سمجھو کہ پچھلی نماز میرے مالک، میرے کریم مالک نے قبول کر لی، جب ہی مجھے دوبارہ آنے کی توفیق دی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اس طرح سے چلنا ہے۔
سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، میں جہاں بھی رہوں جس سزا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، میں جہاں بھی رہوں جس سزا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے۔
یہ کیا مطلب ہے؟ یہ خاص شعر اس وجہ سے حضرت نے فرمایا، ویسے تو ہر ماحول میں، لیکن یہ شعر فضا لکھا نا، فضا میں، جس فضا میں رہوں، یہ خاص اس موقع کے لیے ہے کہ اکثر لوگ جو عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، وہاں جا کر بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آیت نازل ہوئی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان نالائقوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ وہاں جا کے کہتے ہیں تو ہمارے حج کے ساتھی ہیں، عرفاتی بھائی بہن ہو گئے وہاں، ابھی بھی ہمارے بعض دوست نے آ کے بتایا کہ وہاں منتظمین کرتا ہے، ارے تو آپ کے بہن بھائی، اچھا میاں بیوی بھی بہن بھائی ہیں، پھر آئندہ ملنا نہیں، بہن سے کہاں جائز ہیں؟ یہ کیسی جہالت کی باتیں ہیں؟ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں آیت نازل ہوئی، تو یہاں پر تو اور زیادہ اس آیت کا احترام چاہیے۔ میں نے بھی دیکھا وہاں، ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی جہالت سے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، کہ دو دوست تھے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حج پہ آئے تھے، اور ان دونوں نے گروپ سے الگ ہو کے کمرہ لے لیا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کو استنجا لگا، یا بازار سے کوئی لانے کی ضرورت پڑ گئی، رات کو کہیں جانے کی ضرورت پڑ گئی، اب اس کی بیوی نامحرم کے ساتھ سو رہی، اس کے دوست کے ساتھ۔ کتنی جہالت کی بات ہے، کتنی خوفناک بات ہے۔ تو وہاں جا کر کوئی بھائی بہن نہیں بن جاتا، پردہ ویسا ہی رہے گا، اس سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ یہ تو مسلمہ بات ہے کہ زمان اور مکان سے گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی شوال کے مہینے میں، یا ایک آدمی رجب کے مہینے میں گناہ کرتا ہے، وہی گناہ رمضان کے مہینے میں کرے تو اور زیادہ بڑھ جائے گا کہ نہیں؟ ارے بھائی، روزے میں رمضان میں گناہ کرتے ہو، بڑھ جائے گا اس کا گناہ۔ اسی طرح سے جگہ کے بدلنے سے بھی گناہ، ایک آدمی بازار میں گناہ کرتا ہے، ایک آدمی مسجد میں آ کے گناہ کرتا ہے، آپ نہیں کہو گے ارے بھائی اللہ کا گھر ہے، یہاں تو گناہ سے بچ جاؤ، کہو گے کہ نہیں؟ تو گناہ بڑھ جاتا ہے، اور وہی گناہ خدا نخواستہ حرم شریف میں جا کے کرے گا، اس کی پھر کیا بات ہوگی، کتنا بڑھ جائے گی اس کی سنگینی، ہے نا؟ تو وہاں پر نظر کی حفاظت کا زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ یہ شیطانی باتیں ہیں، یہی تو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اپنا پیر نہیں بناتے، سچا پیر، سنت اور شریعت والا، شیطانی پیر نہیں، عورتوں سے ٹانگیں دبوانے والا نہیں، کہتا ہے کہ ہم تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے تو وہاں کیسے بخشوائیں گے، لہذا ذرا نقاب تو ہٹاؤ، ذرا پھر اترتے اترتے کیا کچھ اتر جاتا ہے۔ بے غیرت ہے وہ آدمی جو اپنی عورتوں کو پیر کے سامنے لے جاتا ہے، بے غیرت ہے آدمی، دیوس ہے۔ اس کے اندر غیرت نہیں ہے, پیر نامحرم ہے, اس سے پردہ فرض ہے.
اور نہیں یار, اگر یہ نہیں دیکھیں گے ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا پتہ نہیں.
اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں, پیر ناراض نہیں ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ اسی جہالت سے پناہ میں رکھے.
تو یہ جو خاص طور سے یہ شعر ہے, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے. ویسے تو ہر ایک کے لیے عام ہے لیکن ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو حج عمرہ کر کے واپس آتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کو حج مقبول نصیب ہو گیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ابھی بچے کو ماں نے جنا ہوتا ہے, کیسا پاک ہوتا ہے, ایسا پاک ہو جاتا ہے. اب پاک ہونے کے بعد تم پھر پلید ہو رہے ہو, کیسے؟ ہوائی جہاز سے بیٹھے, اب ایئر ہوسٹس آ گئی, ہاں جی کیا چاہیے, ٹھنڈا چاہیے گرم چاہیے, وہ اپنی نرم آواز لچکدار بنا کے. حالانکہ واضح حکم ہے شریعت کا کہ عورت اپنی آواز کو سخت اور روکھا بنا کے, بے پردگی تو بہت دور کی بات ہے, آواز کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنی آواز کو بھی نامحرم سے لچکدار نرم نہ بنائے عورت, کیونکہ جس کے دل میں مرض ہوگا وہ اس کے دل میں تمہ پیدا ہو جائے گی. ازواج مطہرات کو حکم ہوا یہ, ہم کیا چیز ہیں؟ ازواج مطہرات کو یہ حکم ہوا کہ جب کوئی تم سے پوچھے کوئی سودا ودا لانے کو تو آپ پردے کے پیچھے سے, اور فلا تخزعن بالقول, اپنی نر آواز کو لچکدار نرم نہ بنانا. ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارا دل پاک ہے, جھوٹ ہے, مکاری ہے, شیطان ہے یہ آدمی جو کہتا ہے میرا دل پاک ہے. بڑے بڑے اولیاء تو لرزتے رہے ڈرتے رہے اور ہم بڑے اللہ کے ولی بن گئے, ایسے کوئی فرشتہ بن گئے ہم؟ یہ جھوٹا اور مکار آدمی ہے جو کہتا ہے میرا دل پاک ہے, میری نظر صاف. اس کے اس بات کے پیچھے یہ اپنی شیطانی حوث کو پورا کرنا چاہتا ہے. تو میرے عزیزو, یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے ہے کہ جو وہاں سے پاک صاف ہو کر چلتے ہیں اور ہوائی جہازوں میں ایئر ہوسٹس سے نظر نہیں بچاتے. وہ پوچھتی ہے کہ ٹھنڈا لاؤں یا گرم, تو کہتے ہیں دونوں ہی لے آؤ, ہمارے حضرت مزاج نے دونوں ہی لیا. یا پھر کبھی شیطان ان کو مکاری کرتا ہے اور اس طرح سے بہکاتا ہے غصے کی, ہم کہ چائے ٹھنڈی ہو گئی, کیوں ٹھنڈی لے کے آئے؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا بھی ایک سفر ہے, ہوائی جہاز کا بھی دو چار گھنٹے کا سفر ہے, اگر تم کچھ کھاؤ پیو بھی نہیں تب بھی تمہارا گزارا نہیں ہو جائے گا, مگر تم کھا لو لیکن اس سے گفتگو مت کرو, جیسا کھانا آگے آ جائے کھا پی لو, جیسی چائے آ جائے پی لو, نہیں پیو مر جاؤ گے کیا؟ مگر اس کی طرف دیکھتے ہیں لوگ اور اس سے سوال کرتے ہیں, یہ لے آنا وہ لے آنا, ٹھنڈا بھی لے آنا گرم بھی لے آنا, اور ٹھنڈا گرم ہو گیا اور گرم ٹھنڈا ہو گیا. یہ شیطانی باتیں ہیں, مکاری ہے. اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنا مرشد نہیں بناتے وہ شیطان کے وساوس کا اور نفس کی مکاریوں کا شکار ہو کر بھٹک جاتے ہیں. تو فرمایا کہ وہاں جہاز پہ چڑھتے ہی آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے اور ہوسٹسوں کو دیکھ رہے ہیں, پڑوس میں کون بیٹھا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, تو یہ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ رہی ہے لعنت کی. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا اس کی روح سے یہ آدمی اللہ اور رسول کا نافرمان ہو گیا. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے. نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے نفرت, بیوی بچوں سے نفرت, ماں باپ سے نفرت, مال سے نفرت. مال سے بھی نفرت جائز نہیں ہے, یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا. مال اللہ کی نعمت ہے, مال آئے اللہ کا شکر ادا کرو, بس کام یہ کرنا ہے کہ اس کو فضول کاموں میں, گناہوں کے کاموں میں خرچ مت کرو, اپنے اہل و عیال میں خرچ کرو, صدقے کا ثواب ہے, والدین پہ خرچ کرو, آخرت بنے گی. اور کمزور لوگوں کی مدد کروں آخرت بنے گی. ایک بزرگ تھے تو یہ جو شرح جامی لکھنے والے ہیں نا, کہاں ہیں وہ, مولانا حسن کہاں گئے, ابھی تو نظر آئے تھے, چھپ کے بیٹھتے ہیں آپ, کمال کرتے ہیں, ذرا سامنے تو بیٹھا کریں کہ معلوم ہو کہ آپ آئیں, یہاں آئیے یہ جگہ خالی ہے, سامنے بیٹھنا چاہیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں, میں کشو یہ تو میں کشی, رندی ہے میں کشی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں. شرابیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ میں کشی ہے کوئی, یہ تو رندی یعنی گناہگاری کی زندگی ہے, نافرمانی کی زندگی ہے, یہ بھی کوئی میں کشی ہے, میں کشی کرنی ہے, پینا ہی ہے نا تمہیں, تو اللہ والوں کی آنکھوں سے پیو, اللہ والوں کی آنکھوں سے پیو. یہ آنکھ سے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے, ملتا اللہ کے, اللہ کے دربار سے ہے, پیر کچھ نہیں دے سکتا کسی کو. تو میرے عزیزو, حضرت یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا سے نفرت کیا مطلب, نفرت یہ کہ ایسی محبت نہ ہو جو آخرت میں خلل ڈال دے, آخرت کا نقصان ہو جائے. مثلا بیوی سے باتیں کر رہے ہیں, اب اذان ہو گئی ہے, اب کہہ رہے ہیں بھائی بیوی سے باتیں کرنا کتنا اچھا لگ رہا ہے, بچے ہمیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں, تو اب ٹھیک ہے پڑھ لیں گے بعد میں, تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے نماز, جماعت بھی چلی گئی. یہ نفرت مطلوب ہے, یہ نہ ہو. اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ گیا, اذان کی آواز آ گئی, ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز آتی تو کانہ لم یعرفنا, ایسے ہو جاتے کہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. اذان کی آواز آئی, ایسے ہو گئے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. اور فرماتی ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جاتے تھے جیسے ہم آپ کو نہیں جانتے, کیونکہ اب اللہ آ گیا, اللہ کی آواز آ گئی, حی علی الفلاح آ گیا, حی علی الفلاح آ گیا. تو یہ ہونا چاہیے, نفرت کا یہ مطلب نہیں ہے. فرمایا کہ دنیا کی محبت اور جو کچھ اس میں ہے دل میں نہیں ہونی چاہیے. فرمایا کہ کار بھی ہو کاروبار بھی ہو, میرے شیخ رحمۃ اللہ نے, کار بھی ہو کاروبار بھی ہو, دل میں یار, دل میں اللہ کی محبت, دل میں دنیا نہ ہو. دنیا دل میں رکھنا ناجائز ہے, ہاتھ میں رکھنا جائز, صندوق میں رکھنا جائز, جیب میں بھی رکھنا جائز, لیکن دل میں رکھنا ناجائز. دل صرف اللہ کے لیے, دل صرف اللہ کے لیے.
ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے.
درد الفت کیا چیز ہے؟ یہ درد ہسپتال پہنچا دے گا؟ یہ درد ہسپتال پہنچانے والا نہیں ہے, ہارٹ اٹیک نہیں ہے, انجائنا نہیں ہے, یہ اللہ کی محبت کا درد ہے. اور یہ اللہ کی محبت کا درد کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ حاصل ہوتا ہے گناہوں کے تقاضوں کو دبانے سے, گناہ پر عمل نہ کرنے سے. یہ ہے درد الفت. درد غم آتا ہے, گناہ سے بچنے میں غم آتا ہے, لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو اس لیے اس کو درد محبت کہتے ہیں. جو آدمی گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا, قربانی نہیں دیتا, وہ کبھی اللہ کی محبت کا حامل نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا.
ساری دنیا میرے دل میں تیرا درد,
آئی آواز آئی آگے الحمدللہ اب نعمت ملی تو الحمدللہ بولوں، لائٹ آ جائے الحمدللہ بولوں، تکلیف سے کسی بھی تکلیف سے نجات ہو جائے الحمدللہ.
ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، بس تیرے نام میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا اے الفت سلامت رہے، میری دنیا اے الفت سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا.
ایک بزرگ کا میں واقعہ بتا رہا تھا، آپ لوگ کیسے سو رہے ہیں کیا؟ آپ نے ان سے کسی نے دھیان نہیں دلایا کہ کوئی واقعہ بات، فرید صاحب بھی آج کل جو ہے وہ سست ہو گئے ہیں کچھ، ورنہ یہ فوراً یاد دلا دیتے تھے. ایک بزرگ یہ شرح جانی پہ آپ کا آپ یاد آئے اور آپ وہاں چھپے ہوئے تھے، ساری یہ جو ہے کیا دھرا آپ کا ہے، یہ پڑھانے والے اساتذہ ہیں تو یہ ان چیزوں کا یہ مدد زیادہ لیتے ہیں. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، اللہ والے تھے وہ اس وقت کے بہت بڑے، تو دیکھا کہ بڑے گھوڑے پلے ہوئے ہیں، بہت نوکر چاکر ہیں، بہت خادم ہیں، بڑا مال ہے، خوب ٹھاٹ باٹ دیکھا، کھا رہے ہیں تو خوب اچھا کھا رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ والے کوئی، یہ قورمہ بریانی کھانے والے، بادام کھانے والے، ارے تو ظالم یوں چاہتے ہیں کہ وہ سوکھی روٹی کھائے، وہ ہے اللہ والا، ان کی جہالت ہے، خود تو کھائے روٹیاں اور اللہ والا کھائے سوکھی روٹی، ارے اس کو اللہ کھلا رہا ہے. ایک شخص نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مولویوں کے بڑے مزے ہیں، ہر وقت مرغے کھا رہے ہیں، مرغے کی ٹانگے ہیں. حضرت نے فرمایا تم بھی مولوی بن جاؤ، تم بھی مرغے اڑو، تم بھی داڑھی رکھو، تم بھی اللہ والے بنو، تم بھی جو ہے وہ اللہ کو راضی کرو، اللہ تمہیں بھی ایسے ہی کھلائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت اپنا لڑکا لے آئی کہ اس کی کچھ اس کو سکھا دیجیے، دین سکھا دیجیے. ٹھیک ہے، صحبت میں رہنے لگا. ایک دن وہ گڑیا آئی تو دیکھا کہ شیخ تو مرغا کھا رہے ہیں، بہت بڑھیا کھانا کھا رہے ہیں، اور میرا لڑکا جو ہے وہ سوکھی دال روٹی کھا رہا ہے، سامنے ہی بیٹھا ہوا سوکھی دال روٹی کھا رہا ہے. تو گڑیا کو بڑا افسوس ہوا کہ اتنے دن سے میرا لڑکا ان کی خدمت بھی کرتا ہے، خود تو یہ مرغے کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو سوکھی روٹی اور دال کھا رہا ہے میرا بیٹا. دل میں رنج ہوا تو شیخ کو کش ہو گیا، فرمایا کہ ایک کرامت تھی ان کی. آج کل یہ کرامتوں کے بڑے غلط غلط مطلب بیان کی جا رہے ہیں، بس کرامت اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، یاد رکھنا کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور کرامت کوئی ایسی چیز نہیں جو بزرگی کا معیار ہو، بزرگی کا معیار نہیں ہے کرامت. ہاں اللہ والوں کی کرامت حق ہے، ان سے صادر ہو جاتی ہے، لیکن ہوتی اللہ کے اختیار میں. انہوں نے فرمایا قم باذن اللہ، مرغ کو جو کھا لیا تھا ہڈیوں کو کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ پھر دوبارہ زندہ ہو گیا، مرغ بن گیا. پھر شیخ نے فرمایا کہ جب تیرے بیٹے کو یہ مقام حاصل ہو جائے گا، تیرا بیٹا بھی مرغا کھائے گا. مگر کرامت کے انتظار میں مت رہنا کہ کوئی ایسا با کرامت پیر ہو جو ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، تب اس سے بیعت ہوں گے. میرے شیخ نے فرمایا کہ مکھی سے بیعت ہو جاؤ اگر تمہارا یہ اعتقاد ہے، کیونکہ وہ تو ہوا میں اڑتی ہے. اچھا سانپ سے بیعت ہو جاؤ، ایک منٹ میں وہ اوپر پہنچا دے گا، اللہ سے ملا دے گا. مگر نہیں، سچا مرشد چاہیے ہوگا انسان کی ہدایت کے لیے. تو وہ بزرگ کے ٹھاٹ بانٹ انہوں نے دیکھے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، تو دل میں خیال آیا کہ نمر دانت کی دنیا دوست دارت. دل میں مصرع پڑا فارسی کا، آپ لوگ فارسی جانتے ہی نہیں، میں کیا کروں، مجھے تو فارسی سے عشق ہے. اور مولانا روم کی مثنوی جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے فرمایا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تین کتابیں الویلی ہیں، قرآن شریف، بخاری شریف، مثنوی شریف.
مثنوی شریف میں اللہ کے عشق و محبت کی آگ بھری ہوئی ہے. تو بہرحال ان کے دل میں مصر آیا مر نہ مردانس کے دنیا دوستدار. وہ اللہ والا کہاں ہو سکتا ہے جو دنیا اتنی دنیا پالتا ہے گھوڑے نوکر چا کر. وہی اللہ والا تو سوکھی روٹی کھائے تم گوٹیاں کھاؤ. تو دل میں جب یہ مصر آ گیا آئے تھے بیت ہونے لیکن دیکھا یہ حال ہے یہاں تو نوکر چا کر ہیں کھادے میں بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں تو ارادہ ملتوی کر دیا. رات کو جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ مقروض ہیں یہ اور قرض خواہ ان کا گریبان پکڑے ہیں لاؤ ہمارا قرضہ. بڑی پریشانی میں ہے یا اللہ کہاں سے مدد لاؤں کیا کروں بڑی پریشانی میں. اچانک وہی بزرگ آتے ہیں گھوڑے پر سوار. پوچھا کیا معاملہ ہے کہا یہ معاملہ ہے یہ قرض خواہ ہیں قرض مانگ رہے ہیں. فوراً اپنے پاس سے دیناروں کی تھیلی نکال کے یہ لو بھائی چھوڑ دو اس کی جان فقیر کو تنگ نہیں کیا کرتے. صبح اٹھے روتے ہوئے اور جا کے ہاتھ جوڑے کہ حضرت معاف کر دیجئے اور مجھے بیعت کر لیے. فرمایا وہ مصرہ تم نے کیا دل میں کہا تھا؟ کہا حضرت بس معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی وہ نادانی تھی ہماری. کہا نہیں پہلے وہ مصرہ پڑھو کہ وہ کیا کہا تھا. جب مجبور فرمایا تو کہا کہ یہ پڑھ مصرہ پڑھا تھا نمر دانت کہ دنیا دوست دارا. یہ وہ مرد یعنی اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. فرمایا ٹھیک بات ہے لیکن ساتھ میں میرا ایک مصرہ بھی لگا دو. اگر دنیا برائے دوست دارت کہ دنیا کو وہ دوست رکھتا ہے لیکن اپنے دوست کے لیے. بعض مالدار کتنے کنجوس اور بکیل ہوتے ہیں نوٹ گن گن کے رکھتے ہیں لیکن کمزور آدمی کی مدد نہیں کرتے. دین کا کام ہوتا ہے اس میں خیرات نہیں کرتے صدقہ کرتے ان کی جان نکلتی ہے. خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے. مفت کھانے کو دے دو کھا لیں گے لیکن خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے. لیکن اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والے ایسے بڑے دل کے ہوتے ہیں کہ ایک بزرگ کے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں ان کے کرتے کے دامن سے دلی بیٹھ گئی. اب چونکہ نیک اور اولیاء کی یہ تعریف ہے کہ ابرار لوگ نیک لوگ کسی چیونکی کو بھی تکلیف نہیں دیتے معمولی سی بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتے. تو نماز کا وقت ہو گیا اپنے دامن کو قینچی سے کاٹ دیا. بلی کو تکلیف نہیں بھی چلے گئے نماز پڑھنے. شرعی مسئلہ نہیں ہے یہ ان کا حال. وہ چلے گئے واپس آئے بلی اپنی نیند پوری کر کے جا چکی تھی اسی ٹکڑے کو واپس پیوند لگا لیا. تو فرمایا اللہ والے باریک کپڑا پہنے بڑھیا کپڑا پہنے کتنے اللہ والے ایسے ہیں کتنے صحابہ ایسے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے امیر کیا نام تھا ان کا نہیں اپنے آپ کو کچھ وہ نام لے کے پکارتے تھے ان کا پرانا نام تھا کوئی آپ کو نہیں یاد ہے ہاں وہ اپنے آپ کو حدیث پاک میں ہے بہرحال اپنے آپ کو پکار کے کہتے ہیں کہ کل وہ دن تھا جو تو بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا. صحابہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرغی کا دورہ پڑتا ہے حالانکہ بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے اور زمزم سے اپنا پیٹ بھرتے تھے. صحیح کہہ رہا ہوں کچھ آپ گھور کے دیکھ رہے ہیں مجھے. یہ تھے کہ ابو ذر غفاری تھے رضی اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کو بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کو مرگی ہو رہی ہے حالانکہ وہ اپنا حال کسی کو بتاتے نہیں تھے. اور ایک دن وہ آیا کہ کتان ایک بہت باریک کپڑا ہوتا ہے اس سے ناک پوچھنے لگے ہو اس سے ناک پوچھتے تھے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ دیکھ ایک دن وہ بھی تھا کہ جب تو بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا آج تیرا یہ حال ہے کہ خدا تعالیٰ تجھے اس حال میں رکھے ہو. اللہ تعالیٰ بے محنت کی نعمت دے دے تو اس اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا اثر بندے کے اوپر ظاہر ہو. بندہ اس کا بندے کے اوپر اس نعمت کا اثر دیکھنا اللہ کو محبوب ہے. اسی لیے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت محبت کی نظر سے اس کو دیکھتے اس لیے کہ میرے اللہ نے بھیجا ہے. خوشبو پیش کرتا فوراً اس کو استعمال کرتے ہیں. کوئی کرتا لا کے ہدیہ کرتا تو فوراً اس کو پہنتے. کیوں پہنتے تھے؟ اس لیے کہ نعوذ باللہ لالچی تھے. ہاں 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 کیسی بڑی نعمت ہے ان کی. ارے اولیاء اللہ کی نظر کو کیا پوچھتے ہو؟ اولیاء اللہ کے دل کتنا بڑا ہوتا ہے ہم اس کے ہاتھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. ان کی ہمیشہ اللہ پر نظر ہوتی ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نعمت کا اثر دیکھنے سے خوش ہوتے ہیں. اس لیے فوراً پہنتے تھے کہ میرا اللہ دیکھ کے مجھے خوش ہوگا کہ میرے دیے ہوئے مال کی قدر کی میں نے بھیجا ہے میرے مال کی قدر کی. تو ایک بزرگ جو ہے وہ بہت ہی کٹا پٹا میلا کچیلا کمبل لے کے اڑے ہوئے تھے, سردی سختی. تو آسمان سے آواز آئی, اے فقیر یہ تیرا کٹا پٹا کمبل ہمیں اچھا نہیں لگتا, اس کو پھینک دے. فوراً پھینک دیا, ان کو تو اشارہ چاہیے ہوتا ہے نا اوپر, فوراً پھینک دیا. تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا نیا کمبل لے کے, یہ واقعات سب میرے شہر کے بیان پر مدعا ہے. نیا کمبل لے کے آیا اور کہا کہ حضرت آپ قبول فرمائیں گے؟ دل میں کہتے ہیں قبول نہ فرمائیں گے تو کہاں جائیں گے, کٹا پٹا پھینکوا دیا, آپ نیا بھی قبول نہ کریں گے تو کہاں جائیں گے, فوراً لے کے اوڑھ لیا. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دوسرا مصرع میرے ساتھ لگا لو, میرے مصرعے کے ساتھ, کہ اگر دنیا اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ نیک جگہ خرچ کر دوں, کوئی قرض مانگنے آئے اس کو قرض دے دوں. میں نے پچھلے بھی جمعے شاید یہ بیان کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہیں لکھا ہوا کہ قرض دینے والے کو 18 گنا ثواب ملتا ہے, صدقہ دینے والے کو 10 صدقے کا ثواب, تو قرض دینے والے کو 18 گنا. فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ صدقہ تو ہر کوئی لے لیتا ہے نا, بھائی یہ لو صدقہ ہے, اچھا بھائی جزاک اللہ. لیکن قرض وہ آدمی مانگتا ہے جو انتہائی مجبور ہوتا ہے, اس کو دینے کا اجر زیادہ ہے, اس کو دینے کا اجر زیادہ ہے. اور جو آدمی قرض کے معاملے میں نرمی کرے اس پر تو خدا تعالیٰ کی کیا برسات ہوتی ہے رحمت کی. خیر, تو میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, سمجھ گئے؟ تو اولیاء اللہ کے پاس مال و دولت بھی ہو سکتا ہے. جب سلیمان علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کے ساتھ بادشاہ جمع ہوتی, تو اسی طرح ولایت کے ساتھ بھی بادشاہ جمع ہو سکتے, اولیاء اللہ اچھے حال میں بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ باریک کپڑا پہنے, عمدہ کپڑا پہنے ہوں, قالین بچے ہوں, لیکن دل میں ان کے یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی وقت ایسا موقع ہو کہ وہ مخمل کا کپڑا پہنے ہوئے ہوں, کمپاس پہنے ہوئے ہوں, اور اس میں ٹاٹ کا پیون لگانا پڑ جائے, تو وہ ٹاٹ کا پیون لگانے میں کوئی آرام تم کے لیے برابر ہے. ٹاٹ پہننا, کمبل جو وہ پہنا دیں وہ پہن لیتے ہیں, جو وہ کھلا دیں وہ کھا لیتے ہیں, جو پلا دیں پی لیتے ہیں, جس حال میں وہ رکھتے ہیں اس حال میں سے خوش رہتے ہیں. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے. اپنے اعمال پہ شرمندگی ہو, نماز پڑھ کے اکڑنا نہیں ہے, ناز نہیں کرنا, نیک بن کے ناز نہیں کرنا, گناہگاروں کو حقیر نہیں سمجھنا, یہ تکبر کی علامت ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر بڑائی میری چادر ہے, جو اس چادر میں گزرے گا گردن توڑ دوں گا. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, تکبر ہی وہ مرض ہے جس نے شیطان کو مردود کرایا. انا خیر منہ, اس نے نعرہ لگایا کہ میں ان سے بہتر ہوں آدم علیہ السلام. اس لیے تکبر سے ہوشیار رہو. اور اسی لیے مشائخ کے ہاں, اللہ والوں کے ہاں سب سے زیادہ اہتمام اسی بات کا کیا جاتا ہے کہ مرید کے اندر تکبر نہ آ جائے, بڑائی نہ آ جائے, ناز نہ آ جائے کہ ہم بڑے نمازی ہو گئے, ہم بڑے اللہ والے ہو گئے, پیر سے بیعت ہو گئے, بس اب ہم کچھ ہو گئے. اب کسی کو داڑھی مونڈ پہ دیکھا ہو اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں, گناہگار سمجھ رہے ہیں, نفرت کر رہے ہیں اس سے. کسی کو ٹکنے ڈھانکے دیکھا اس سے نفرت کر رہے ہیں. یہ تباہ ہو جائے گا آدمی, یہ ہلاک ہو جائے گا. یہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں, جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اللہ کے دربار میں گھٹیا ہو جاتا ہے, جو اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ کے دربار میں گر جاتا ہے, برا ہو جاتا ہے. اور جو اپنی نظر میں برا ہوتا ہے کہ بھائی میں تو سب سے کم تر ہوں, اللہ کے یہاں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو عاشقوں کا کیا کام ہے کہ اپنی عبادتوں پہ بھی شرمندہ رہتے ہیں کہ اللہ نماز تو پڑھی آپ کی توفیق سے, لیکن بہت ہی کمزور نماز پڑھی, بہت ہم نے جو ہے آپ کا حق ادا نہیں کیا. تو اس پہ بھی استغفار کرتے ہیں. نماز کے بعد استغفار ہے نا, نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ استغفر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اسی لیے سکھایا کہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی اللہ ایسی ہم نے نہیں پڑھی, اس لیے معافی مانگتے ہیں. عاشقوں گناہ سے تو معافی مانگنا ہی مانگنا ہے, وہ اپنی اعمال پر بھی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ جیسے آپ کا حکم بجا لانا چاہیے تھا, نماز جیسی پڑھنی چاہیے وہ نہیں پڑھی. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے, تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, اور دل میں بھی
رہے اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے.
کاش ہم اپنی مرضی کر لیتے, یہ کاش بھی نہیں. عاشقوں کا کیا کام ہے؟ بس اللہ کی مرضی پر فدا رہنا, دل و جان سے فدا رہنا.
تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے. میر بس دل میں درد محبت رہے, میر بس دل میں درد محبت رہے. میری دنیا الفت سلامت رہے.
یہ بھی میری دنیا الفت ہے. آپ لوگ کس لیے آئے ہو یہاں؟ اللہ کی محبت میں آئے ہو نا. یہ بھی دنیا الفت ہے, یہ بھی دنیا محبت ہے. اللہ کے لیے محبت اللہ ہی کی محبت میں شامل ہوتی ہے. بیوی کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شامل ہوتی ہے. بعض لوگ بیوی کے ساتھ بہت ناروا سلوک کرتے ہیں, وہ بہت پریشان ہوں گے, دنیا میں بھی پریشان رہیں گے اور آخرت میں بھی گردن پکڑی جائے گی. ہاں یاد رکھنا, یہ میرے مرشد کی بات ہے.
میر بس دل میں درد محبت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے.
آخری شعر ہے.
روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, میرے مولا میری استقامت رہے, میرے مولا میری استقامت رہے.
فرمایا الاستقامت الفا فوق الف کرم. استقامت یعنی دین پر چلنا, اس پر استقامت ہزار کرامت سے بھی افضل ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ہم لوگ تو کرامتوں سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں, شعبدے چاہتے ہیں شعبدے. اسی لیے جو شعبدے باز ہے نا, یہ جو یوگی اور اس قسم کے لوگ کوئی شعبدہ دکھا دیتے ہیں اور ان کے مرید ہو جاتے ہیں. ہم لوگ دین نہیں جانتے, تو دین پر چلنا اصل چیز ہے, سنت پر چلنا اصل چیز ہے, دین پر استقامت اصل چیز ہے. تو اس میں ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما, ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما.
روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, میرے مولا میری استقامت رہے. بس میرے دل میں,
ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لو نا یہ,
بس میرے دل میں تیری محبت رہے.
اب بیوی کو جا کے نا دھکا دے دینا کہ بس میرے دل میں تو اللہ کی محبت. بتا دیتا کہ بیوی سے محبت مناسب طریقے سے, اس کے آداب ہیں, طریقے ہیں, اس سیکھو کہ کیا طریقہ ہے, تو وہ اللہ کی محبت میں شمار ہوتی ہے. اسی طرح پیر کی محبت بھی اللہ کی محبت میں شمار ہوتی ہے. فرمایا جو محبت للحق ہوتی ہے وہ بالحق ہوتی ہے. اللہ کے لیے جو محبت, جو کسی بھائی سے محبت ہے اللہ کے لیے, تو وہ بھی اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتی ہے.
بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے.
سنتوں کا وعدہ کیا تھا آپ لوگوں نے, میں بھی وعدہ کر رہا ہوں, بھولنا مت. کتاب کا مطالعہ ہر شخص کرتا رہے, اور ہو سکے تو اپنے گھر میں پانچ منٹ کو, پانچ منٹ لگتے ہیں ایک موقع کی سنت ہے. مثلاً سب سے پہلے سو کر اٹھنے کی سنت ہے نا, سب سے پہلے اس کو, وہ ایک موقع کی سنت گھر میں. آؤ بھائی بچوں ذرا بیٹھ جاؤ, بچوں سے پڑھواؤ, اس سے ان کو شوق بھی ہوگا, حوصلہ افزائی بھی ہوگی, اور ان کو عادت بھی ہوگی. روزانہ پابندی سے جس سے ہو سکے گھر میں سنتوں کا مذاکرہ اس طرح کرواتے ہیں, پانچ منٹ بس, دو تین منٹ میں ایک موقع کی سنت ہو جائے گی. اس طرح سے یاد بھی ہو جائے گی اور عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی کرامت کا, ہاں وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص دس سال رہا, دس سال, تاکہ اللہ والا بن جائے, کچھ نسبت حاصل ہو جائے. مگر وہ بیچارہ ایسے ہی نادان سا تھا، سیدھا سادہ تھا. 10 سال کے بعد کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے جو ہے 10 سال آپ کے پاس لگائے، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا. کہا کہ بھائی تم کس نیت سے آئے تھے؟ کہا کہ بھائی اس نیت سے آیا تھا کہ میں کچھ، مجھے بھی کچھ اجازت مل جائے گی، خلافت مل جائے گی، تو میں بھی جاؤں گا دونوں اور دن لوگوں کو جو ہے دین سکھاؤں گا. کہا کہ تمہاری نیت میں غیر اللہ شامل ہو گیا. اور کہا کہ آپ کے اندر میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. ہاں یہ بات ہے، میں کہا کہ آپ کے اندر میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. 10 سال رہا، نہ آپ ہوا پہ اڑتے ہیں، نہ پانی پہ چلتے ہیں، نہ کوئی کسی زندہ کو مردے کو زندہ کرتے ہیں، کچھ بھی کرامت میں نے نہیں دیکھی. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، کرامت تو نہیں دیکھی لیکن کیا میرا کوئی عمل خلاف سنت رہا؟ 10 سال میں تم نے دیکھا کہ میں نے کوئی کام خلاف سنت کیا ہو؟ خلاف شریعت تو دور کی بات. کہا کہ نہیں، آپ نے کبھی ایسا نہیں، خلاف سنت کوئی کام نہیں. پھر ایک آہ کھینچی انہوں نے بڑے درد سے اور فرمایا کہ جس جنید نے اپنے مالک کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کیا، اس سے بڑھ کے تم کیا کرامت چاہتے ہو؟ ہم لوگ کرامتیں ڈھونڈنے والے ہیں. پیر صاحب نے دعا کی، کام بن گیا. ارے بھائی کام بنانا اللہ کے اختیار میں، پیر صاحب کے اختیار میں تھوڑی. ہاں دعا میں طاقت ہے، دعا کرو، خود بھی کرو، پیر سے بھی کراؤ، دنیا کے لیے بھی دعا کرا لو، کوئی منع نہیں. جائز کام کے لیے دعا کرا لو، رزق ہے، روزی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے کہ جناب یہ مسئلہ ہے دعا کر دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو اللہ والے کے پاس آتا ہے اور دنیا کے لیے دعا کراتا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، دنیا مل جاتی ہے. لیکن روتے ہوئے فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دنیا کے لیے دعا کراؤ، کوئی بات نہیں، دعا ہم کریں گے، لیکن اس کے پاس جاؤ تو اللہ کو، اللہ سے تو مانگ لو، اس سے یہ تو دعا کروا لو کہ حضور یہ دعا کر دیجئے کہ ہم اللہ والے بن جائیں. اللہ کے لیے تو دعا کرا لو، دین کے لیے تو دعا کرا لو، آخرت کے لیے تو دعا کرا لو، گناہ چھوڑنے کے لیے تو دعا کرا لو کہ اللہ حضرت دعا کر دیجئے کہ ہم گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو جائے، گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے. نہیں صاحب، ہماری فیکٹری نہیں چل رہی، دعا کر دینا صاحب، فلاں مسئلہ ہے تعویذ دے دینا. اللہ 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 کو نہیں مانگتے ہیں. اللہ والوں کے پاس جاؤ، فرمایا کہ جس نے اللہ والوں سے اللہ کو نہ مانگا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس نے اللہ والوں کی قدر نہیں کی. دنیا بھی مانگو، دعا کروا لو، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے لیے بھی تو دعا کراؤ کہ ہم اللہ والے بن جائیں. بس جی الحمدللہ، آج کوشش کی میری کہ جلدی بیان ختم کر دیا جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ آج تک جو ہم نے کوتاہیاں غفلتیں کی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اور اے اللہ ہمیں آئندہ زندگی کی قدر کی توفیق نصیب فرما، ایک ایک لمحہ اے اللہ ہمیں قدر دے دے زندگی کی، اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ایسا ایمان اور ایسی محبت ہم سب کو عطا فرما، اور ایسا خوف ہمیں عطا فرما کہ ہم آپ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کریں. اے اللہ ایسا ایمان کبھی نصیب فرما دے کہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اپنی جان دے دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں، اور ہر ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کریں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اے اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر ہر سنت پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کی بہاریں عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی کو سنتوں سے معطر فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنت کی بہاریں دکھلا. اے اللہ ایک ایک عمل ہمارا، ہمارے بچوں کو بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، گناہ کے ماحول سے حفاظت فرما، گناہوں کے اسباب سے حفاظت فرما، خصوصاً کیبل اور اسمارٹ فون کے فتنوں سے اللہ ہم سب کی بہت بہت زیادہ حفاظت فرما، بے پردگی سے حفاظت فرما. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اے اللہ شرعی پردے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے مردوں کو بھی شرعی بے پردے کی توفیق عطا فرما. ہماری خوشی اور غم کے جو تقریبات ہیں اے اللہ اس میں بہت گناہ شامل ہو گئے ہیں، بڑی رسومات اور بدعتیں شامل ہو گئی ہیں، اے اللہ ہماری ہم خوشی منائیں تو آپ کے طریقوں پر منائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر منائیں، غم منائیں تو اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر غم کریں، اے اللہ ہمارے زندگی کا ہر لمحے کو شریعت اور سنت کا تابع بنا دے، اللہ ہمیں اپنا 100% وفادار بنا دے، اللہ ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا دے، اللہ نسبت اقوا نصیب فرما دے، خاص تعلق نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے خاص الخواص میں ہمیں شامل فرما لے، میں اپنے فضل و کرم سے اور ان اعمال کی بھی توفیق عطا فرما دے جو آپ کے خاص الخواص کے ہیں، اے اللہ ہمیں وفادار بنا، اے اللہ ہمیں شرم و حیا عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے بہت دوری عطا فرما، گناہ کو ہم سے دور کر دے، ہم کو گناہ سے دور کر دے، اور اے اللہ اگر خطا ہو جائے تو ہمیں خوب توبہ کرنے والا بنا، اے اللہ ہم خوب توبہ کریں، اے اللہ اپنی آنسوؤں کا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اللہ خوب رو رو کر آپ کو منانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بارش کی وجہ سے جو تباہیاں پھیل رہی ہیں، سیلاب آنے کا بھی خطرہ ہے، بڑے پیمانے پر تباہیاں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ تمام تباہ حال اور پریشان حال لوگوں کی مدد فرما، اے اللہ اس بارش کے سلسلے کو روک دیجئے، اپنے فضل سے اپنی قدرت سے روک دیجئے، اور اللہ جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں پر برسا دیجئے، ہم پر نہ برسائیے، اے اللہ اس کی تباہی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، یہ آفتیں پریشانیاں مصیبتیں ہمارے ہی گناہوں کی کمائی ہے، اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ جن لوگوں کے روزی نہیں ہے اللہ ان کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، جن کو تنگی ہے ان کو برکت عطا فرما دے، اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح دیندار اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما، ہم کو بھی ہماری اولادوں کو بھی اے اللہ برے ماحول سے بری عادتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جن کے بچے بگڑ گئے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اپنی قدرت سے اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو راہ راست پر لے آئیے، ہمیں بھی راہ راست پر رکھیے، ہمارے بچوں کو بھی راہ راست پر رکھیے، اے اللہ ہمیں کوئی نہ کوئی اللہ والا مرشد چننے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مشوروں اس سے مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو منزل مراد تک پہنچا دے، اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی حاجت ہو جائز اے اللہ اس کی مراد کو اپنے فضل سے پورا فرما، دنیاوی حاجت ہو اخروی حاجت ہو اے اللہ دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں اور حاجتیں ہماری پوری فرما دے، اور اے اللہ دونوں جہان کے شروع اور فتن سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ مدرسے بنات کے لیے زینہ الگ تعمیر کیا جا رہا ہے، اس میں صاحب خیر لوگوں کو توفیق دے کہ یہاں پر خوب خرچ کریں، اور جو خرچ نہیں کر سکتے اے اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ خرچ کرنے والوں کو متوجہ کر دیں، اے اللہ عظمت دین اور عزت نفس کے ساتھ دین کے کام کی شرف قبولیت کے ساتھ ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ جو بیان کیا اپنے فضل سے اس کو قبول فرما، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما، اور سب سننے والوں کو بھی اور سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرما، اور اللہ اس میں جو کوتاہی قصور ہو گیا اے اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.